بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محترم جناب ڈاکٹر فضلت علی برنی، جن کی زندگی کا مشن قرآن حکیم کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، ڈاکٹر فضلت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں، آپ پاکستان ریلوے میں اعلی عہدے پر فائز رہے ہیں اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. سورہ حجرات کی روشنی میں معاشرتی برائیوں کے موضوع پر مطالعہ قرآن پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فضلت علی برنی.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم من ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. ترجمہ ہے، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 13 تک 5 آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے. سورہ حجرات 26 پارے کی سورت ہے اور مدنی سورت ہے, اور اس کا نام حجرات, حجرات اصل میں جمع ہے حجر کی, حجرے کی, اور حجرے کے معنی کمرہ, حجرات کے معنی کئی کمرے. یہ نام اسی سورت میں آیا ہے اس کے شروع میں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں, آپ کو علم ہے کہ آپ نے اپنی رہائش کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے کمرے بنا لیے تھے مسجد نبوی کے ساتھ, اور ہر زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک ایک کمرہ تھا. بدوی لوگ عرب کے جب وہ ایمان لانا انہوں نے شروع کیا تو چونکہ وہ بالکل جاہل تھے اور اخلاقی تعلیم سے آراستہ نہیں تھے, لہذا روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ آتے تھے اور بعض اوقات وقت بے وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں تشریف رکھتے تھے, گھر میں ہوتے تھے, تو وہ ان کمروں کے پاس جا کر باہر سے آوازیں لگایا کرتے تھے کہ محمد باہر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے متعلق یہ قرآن میں آیت آئی ہے اسی سورت کے شروع میں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آپ کو کمروں سے باہر سے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے بے عقل ہیں. تو چونکہ وہاں لفظ حجرات استعمال ہوا لہذا اس مناسبت سے اس سورت کا نام حجرات ہے. یہ سورت اگر آپ اس کو کوئی ایک عنوان دینا چاہیں تو وہ عنوان بنتا ہے تعلقات. اب تعلقات ہمارے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک انسانوں کے انسانوں کے ساتھ تعلقات اور دوسرے انسانوں کے اللہ کے ساتھ تعلقات. تو ان دونوں تعلقات کا ہم کو اس صورت میں ذکر ملتا ہے کہ انسانوں کے انسانوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے اور انسان کے اللہ کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے. مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کو اپنے حقوق کے اوپر مقدم رکھا ہے, ترجیح دی ہے, لہذا پہلے انسانوں کے آپس کے تعلقات کا ذکر ہے اور پھر اللہ کے تعلق, اللہ اور بندے کے تعلق کا ذکر ہے. انسانوں کے تعلقات میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں, لہذا سب سے پہلے یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تعلق ہونا چاہیے. تو اس سورت کی اگر آپ تلاوت کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ شروع کی 8 آیتوں میں مومنین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے. اسی سلسلے میں وہ بھی آیت آئی جس کے میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, اور اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے سلسلے میں وہ بھی لرزا دینے والی آیت آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو اور نہ ان کے ساتھ اس کرختگی سے بولا کرو زور سے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں, ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تھی اس سورت کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بالکل ڈر اور سہم گئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فطرتاً ذرا ان کی آواز زوردار گرجدار تھی, ان کا انداز یہ ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اتنی خاموشی سے بولنا شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ کان لگا کر سننا پڑتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہی ادب تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا, جس کے لیے ایک دوسری روایت وہ آئی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ اس طریقے سے بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کے سروں کے اوپر چوڑیاں ہیں, اگر ذرا انہوں نے سر ہلایا تو چوڑیاں اڑ جائے گی. اس ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ قرآن نے ان کی اس طریقے سے تربیت کی تھی. میں نے جو آپ کے سامنے حصہ پیش کیا ہے وہ اس سورت کا درمیانی حصہ ہے، اور اس میں جیسا آپ نے ترجمے سے دیکھا ہوگا انسانوں کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہے، اور خصوصاً ایک مومن کا دوسرے مومن سے کیا تعلق ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے، اور بڑی اہم معاشرتی ہم کو ہدایات اس میں ملتی ہیں۔ تو اس مختصر تمہید کے بعد دیکھیے کیا فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، طائفہ کہتے ہیں کسی چھوٹے گروہ کو، طائفتان دو چھوٹے گروہ، تو بات یہ کہی گئی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو چھوٹے گروہ آپس میں لڑ جائیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ مفسرین نے یہاں اس بات کی تفصیل کی ہے کہ قرآن نے لفظ طائفہ استعمال کیا ہے، اور گروہ کے لیے لفظ فرقہ بھی آتا ہے، ہم اردو میں بھی لفظ فرقہ استعمال کرتے ہیں، اور طائفہ اور فرقے کا فرق یہ ہے کہ فرقہ بڑا گروہ ہوتا ہے اور طائفہ چھوٹا گروہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مومنین کی اگر کسی وجہ سے آپس میں ناچاکی ہو جائے اور لڑائی ہو جائے تو چھوٹے ہی گروہوں میں ہوگی، یعنی یہ کہ مومنین کے لیے یہ بات اللہ تعالی نے بیان ہی نہیں فرمائی کہ مومنین کے بڑے بڑے گروہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں۔ اور دوسرا لفظ ایسا استعمال ہوا ہے اقتتلوا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ لڑ جائیں، یہ نہیں کہ اگر وہ لڑیں، یعنی ایک مومنین عادتاً ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، اتفاق یا کسی حادثے کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے ایک مومن کے چھوٹے گروہ کی دوسرے مومن کے چھوٹے گروہ سے جھگڑا اور لڑائی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں فرمایا گیا ہے کہ اصلحوا بینہما، اور یہ اصلحوا جو ہو یہ امر کا صیغہ ہے، گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کرو۔ یہ ممکن نہیں کہ مومنین کے گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور تیسرے مومن کا گروہ جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہو، بلکہ ان کا معاشرتی فریضہ بن جاتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائی جائے۔ آگے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک گروہ بغا، اسی سے لفظ باغی بنا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو دراصل ذاتی کے معنوں میں ہے، اگر ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر ذاتی کر رہا ہو، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي، تو تم لڑو اس گروہ سے جو ذاتی کر رہا ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ دونوں گروہ جو ہیں وہ اللہ کے امر کی طرف واپس پلٹ آئے۔ تو گویا یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر ایک گروہ ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے تو تم مظلوم کی مدد کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں مظلوم کی مدد کرنا جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، یعنی یہ کہ اگر دو گروہ لڑ رہے ہیں مومنین کے اور ایک ظالم اور ایک مظلوم ہے تو مظلوم کی مدد کرنا جو ہے وہ جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اور کب تک تم اس کی مدد کرو، یعنی یہ کہ اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ کرو اور لڑو، جب تک یہ کہ دونوں گروہ اللہ کے حکم کی طرف نہ پلٹائیں، اس بات کا عہد نہ کر لیں، اس بات پہ راضی نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے تیار ہیں، جب تک تم ان سے جنگ لڑتے رہو۔ اب مفسرین نے یہاں یہ کہا ہے کہ اگر صورتحال یہ ہو کہ دونوں ہی گروہ ذاتی پر جاؤں، دونوں ہی گروہ ناحق ہوں، دونوں کی بات غلط ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، کیونکہ ایسے معاملات اکثر ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس صورت میں پھر ہدایت یہ ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش تو یقیناً کرو، کیونکہ وہ حکم تو پہلے آ چکا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مگر یہ کہ تم کسی گروہ کے ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ دونوں ذاتی پر ہیں اور دونوں ناحق ہیں، لہذا تم ان دونوں میں سے کسی کا لڑائی میں ساتھ نہ دو۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آئی ہے کہ القائم فیہا خیر من الماشی والقائد فیہا خیر من القائم، ایسی اگر لڑائی ہو رہی ہو جہاں دونوں گروہ ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی کر رہے ہوں تو اس لڑائی میں جو شخص کھڑا ہے اپنی جگہ وہ چلنے والے سے بہتر ہے، یعنی جو چل کے حرکت کر رہا ہے اور حصہ لے رہا ہے اس سے بہتر وہ ہے جو کھڑا ہے، اور کھڑے والے سے بہتر وہ ہے جو بیٹھا ہے، یعنی جو جتنا اس لڑائی سے غیر متعلق ہے، اپنے آپ کو ہٹائے ہوئے ہے، وہ اتنا بہتر ہے، وہ اس لیے کہ دونوں گروہ ذاتی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی گروہ کی طرفداری کریں، البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہو کہ مومنین کے دو گروہ جو آپس میں لڑ پڑے ہیں ان کی لڑائی بند ہو جائے اور وہ اللہ کے امر کی طرف پلٹ آئے. فرمایا فعین فات، اور جب یہ اللہ کے امر کی طرف پلٹ آئیں فاصلحوا بینہما، تو ان کے درمیان صلح کراؤ، بالعدل واقسطوا، عدل اور انصاف کے ساتھ. اور یہ اس لیے کراؤ کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ہمارے دین میں عدل اور انصاف کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ دین قسط اور دین عدل ہی کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے تو اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ انسانوں کے درمیان وہ انصاف اور عدل قائم کر دیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے رسولوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، بالبینات، واضح نشانیاں دے کر، اور ان کے ساتھ ہم نے اتاری کتاب اور میزان، اور اس لیے کہ وہ لوگوں کے درمیان نظام قسط قائم کر دیں، نظام عدل قائم کر دیں، انصاف کا نظام قائم کر دیں. یہ تھا مقصد رسول کی بعثت کا. سورہ رحمان میں فرمایا واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. اے لوگوں، اس دنیا میں جو کچھ بھی کرو کام انصاف کے ساتھ کرو، اور یہ جو اللہ نے عدل کی میزان اس دنیا میں رکھ دی ہے اس میں تم فساد برپا نہ کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، سورہ نام میں یہ آیت کا ایک ٹکڑا آیا ہے. عدل کی اہمیت کا ذرا اندازہ کیجئے گا. اے لوگوں، جب تم بولو تو بولتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھو کہ تم عدل و انصاف کی بات کرو، گو کہ اس کی زد تمہارے اقربا پر پڑ رہی ہو، گو کہ اس کی زد تمہارے اپنے اوپر پڑ رہی ہو، تب بھی حکم یہی ہے کہ آپ عدل اور انصاف کی بات کریں، کیونکہ یہ دین قسط ہے اور دین عدل ہے. تو لہذا یہاں فرمایا گیا کہ جب تم ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کراؤ گے تو اس بات کا خیال رکھو کہ انصاف کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دو. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تو میرا آدمی ہے، یہ تو میرا عزیز ہے، یہ تو محلے والا ہے، میری برادری کا ہے، میری زبان بولنے والا ہے، میرے شہر کا ہے، میرے حصے کا ہے، چنانچہ میں اس کی طرف داری کر دوں، اور دوسرا خواہ وہ حق پر ہو میں اس کی مخالفت کروں. تو اس سے منع فرمایا جا رہا ہے، اور جزا اس کی یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا کہ انما المومنون اخوتن، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اے لوگوں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. یعنی یہ کہ تمہارا انداز ہی ہونا چاہیے کہ جب دو مومن آپس میں لڑ پڑے تو تمہیں وہ تکلیف ہو، وہ دکھ ہو، وہ بے چینی ہو جو خدا نہ کرے اگر تمہارے دو سگے بھائی آپس میں لڑ پڑے. آپ ذرا اس کو تصور میں لائیے کہ خدا نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کے دو سگے بھائی آپس میں لڑ پڑے تو ہمیں جو بے چینی ہو جائے گی، ہر وقت اس بات کا خیال رہے گا کہ یہ دو میرے بھائی کیسے آپس میں لڑ پڑے، اور ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر رہے گی کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان صلح کس طریقے سے کرائیں، اور لازماً ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جب ہم ان دو بنا بھائیوں کے درمیان صلح کرائیں تو عدل اور انصاف کی بات کریں، ہم کسی کی طرفداری نہ کریں، کیونکہ دونوں میرے سگے بھائی ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم دو مومنوں کے درمیان صلح کراؤ تو اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھو کہ مومن بھی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کے درمیان اسی طریقے کی صلح کراؤ جو کہ تم اپنے سگے بھائیوں کے درمیان کراتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے پر رحمت فرمائیں گے. اب اس آیت میں یہ جو جملہ آیا ہے کہ انما المومنون اخوتن، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ تو بظاہر یہاں اس لڑائی اور صلح کے سلسلے میں آیا ہے، مگر بذات خود یہ مضمون بڑا وسیع ہے کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور اس کا وسعت کا اندازہ ہوتا ہے جب آپ احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں اور اس میں یہ دیکھیں کہ مومنوں کے ایک دوسرے کے بھائی ہونے کے لیے جو ہدایات ہم کو ملتی ہیں وہ اتنی وسیع ملتی ہیں. ایسا ذخیرہ آپ کو احادیث کا ملے گا، وہ ہدایت ملے گی کہ ہمارے ذہن میں بھی وہ بات نہیں آتی کہ ہم سے یہ بھی کہا گیا کرنے کو. وہ حدیث یقیناً آپ نے سنی ہوگی کہ والذی نفسی بیدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. والذی نفسی بیدہ، لا یوبن عبدن، کوئی اللہ کا بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان معتبر نہیں، حتی یحب لے اخیہ ما یحب لے نفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس حدیث کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے، شاید میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی ہو کبھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نہ جانے کتنی لاکھوں حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے اور اس میں سے میں نے اپنے لیے 5 احادیث منتخب کر لی ہیں اور مجھ کو بس وہی کافی ہو جائیں گی، اور ان 5 احادیث میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اور اس کی جامعیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس حدیث پہ آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ اگر واقعتاً معاشرہ ہمارا انہی بنیادوں پر قائم ہو جائے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا خیال رکھے کہ جو چیز ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اپنے سے پہلے اپنے مومن بھائی کے لیے چاہیں، آپ غور کیجئے گا کہ معاشرے میں کیا اخوت اور محبت اور پیار پھیلے گا، اور کیسے پھر ممکن ہوگا اس معاشرے میں کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی برائی کرے۔ تو یہ ہے وہ جامع حدیث جو ہمیں اس اخوت اور برادری کے سلسلے میں ملتی ہے، اور اس کے بعد جو احادیث ملتی ہیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بڑی مختلف قسم کی احادیث اور بڑے وسیع معنی اپنے اندر لیے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ مومن تو ایک دیوار کی مانند ہے، المومنوں کل بنیان، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے یہ بات فرمائی کہ یشد و بادہ بادہ، کہ ایک مومن دوسرے مومن کی اس طریقے سے مدد کرتا ہے جیسے ایک اینٹ دیوار کی دوسرے اینٹ کو سہارا دیتی ہے۔ یہ انداز مومنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ مومن تو مومن کا آئینہ ہے۔ اب اتنی جامع حدیث ہے، اگر آپ اتنا تھوڑی دیر غور کریں کہ آئینے کا آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آئینہ جو کچھ آپ کی شکل پر ہے ہو بہو وہی چیز آپ کو بتا دے گا، نہ اس میں کوئی کمی کرے گا نہ بیشی کرے گا، نہ مبالغہ کرے گا کسی چیز میں اور نہ کسی چیز میں کمی کرے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر کہیں خدا نہ کرے کلاؤس لگی ہوئی ہے تو آئینہ کہے گا تمہارے چہرے پہ کلاؤس لگی ہوئی ہے، اور کہیں آپ کے چہرے پہ اگر نور کے آثار ہیں تو آئینہ کہے گا تمہارے چہرے پہ نور کے آثار ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کے اندر ہوگا وہ آئینہ آپ کو بتا دے گا، آپ کی عیب بھی بتا دے گا اور آپ کی اچھائیاں بھی بتا دے گا، اور یہ بتانے کے بعد آئینہ اگر آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے تو اس آئینے میں اب آپ کا عکس قائم نہیں ہے کہ دوسرا شخص آئے تو وہ بھی دیکھ لے کہ آپ کا کیا عکس تھا، اس کو آپ کی کسی عیب اور اچھائی کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آئینہ آپ کے عیوب کا اور آپ کی اچھائیوں کا چرچا نہیں کرتا، آئینہ آپ کو بالکل وہی چیز بتاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی بالکل انداز ہے جو ایک مومن کا دوسرے مومن سے ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو اپنے کسی بھائی کے اندر کوئی برائی نظر آئی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے ہاں اس کا چرچا کریں اور اس کا استہزا اڑائیں، آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ اس کے کان میں چپکے سے کہہ دیں کہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر تا یہ کمی کا پہلو ہے، اس کو آپ درست کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد وہ آپ کے دل میں بات رہ جائے اور بات ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ انداز جس کے لیے فرمایا کہ ایک مومن تو دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کو اگر گالی دے تو وہ فسق ہے، یعنی یہ کہ وہ دین کی حدود سے باہر نکلا جا رہا ہے، اور اگر ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ جنگ کرے تو وہ کفر ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، کفر کے درجے کو انسان پہنچ جائے گا اگر وہ دوسرے مومن کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے جان مال عزت ہر چیز کو حلال کر رہا ہے۔ فرمایا تو یہ گیا تھا ہم سے، حجۃ الوداع کے خطبے پہ کبھی نظر ڈال لیا کیجئے، اس کو پڑھ لیا کیجئے، اس میں فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ حرم علیکم دماءکم و اموالکم فحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا علی هل بلغتو، اے لوگوں اللہ نے تمہارے جان اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام کر دی ہے، ایسے حرام کر دی ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت، یا آپ نبی ذی الحج کو خطبہ فرما رہے ہیں، جیسے آج کے دن کی حرمت اس شہر میں مکے کے قرب و جوار میں تھے آپ اور اس مہینے میں حج کے مہینے، اور پوچھا آپ نے اللہ البلغ تو، اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ تھا انداز مومن کا مومن سے، اور کجا یہ کہ جو آج ہم حال دیکھتے ہیں، بدقسمتی سے کم از کم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ ابھی پچھلے سال، دو سال، تین سال میں جو کراچی اور حیدرآباد مختلف جگہ واقعات ہوئے ہیں، کہ بڑوں کو تو چھوڑیے، معصوم بچوں کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا ہے. یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کی گردن پہ جا پڑے؟ یہ اس لیے ممکن ہے کہ ہمیں دین کا شعور نہ رہا، ورنہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو شخص جان بوجھ کے دوسرے مومن کو قتل کرتا ہے، اس کی سزا تو اللہ نے جہنم رکھی ہوئی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پہ اللہ کا غضب بھڑکا ہے، اور اس پہ اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے. تو یہ قرآن بیان کرتا ہے ناحق کسی مومن کی جان لینے کی سزا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مومن تو دوسرے مومن کی حفاظت کرتا ہے، اس کی آبرو کا خیال رکھتا ہے، اس کا مذاق نہیں اڑاتا ہے. یہ انداز ہے جو ہمارے اندر ہمارا دین پیدا کرنا چاہتا ہے. دوسروں کے متعلق پر اس بات پہ غور کیجیے گا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی. ذرا غور کیجیے گا، کس بات پر بیعت لی؟ اس بات پر بیعت لی کہ ہم نمازیں قائم کریں گے، ہم زکات دیں گے. یہ وہ دو ارکان ہیں جو دین کے بنیادی ارکان ہیں. آپ قرآن میں مطالعہ کرتے چل جائیں، واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، جگہ جگہ آپ کو بات ملے گی. تو جہاں ان دو بنیادی ارکان پر بیعت لی گئی کہ نماز قائم کرو اور زکات دو، اس کے ساتھ ساتھ تیسری بیعت یہ تھی، تیسری چیز یہ تھی کہ ہر مسلم کے لیے خیر خواہی کرو گے. ان تین چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، ہر مسلمان کے لیے تم خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھو گے. یہ ہے وہ انداز اخوت کا جو ہمارا دین ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا. اور غور کیجئے کہ اس اخوت کی مثالیں باپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ایک مثال بس دے کے بات آگے چلاؤں گا میں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو معاشی طور پر تو یہ عالم تھا کہ انصار نے اپنی طرف سے یہ پیشکش کی کہ چونکہ ان کو کھیتی باڑی نہیں آتی، لہذا ہم کھیتی باڑی کریں گے، ہماری زمینیں ہیں، مگر اس کا جو کچھ پیداوار ہوگی اس کا نصف حصہ ان کا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دینی بھائی ہو گئے. وہ تو کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے، ان کو تجربہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو اپنی پیداوار کا نصف حصہ دیں گے. اور کہیں کہیں وہ بھی واقعہ سننے میں آئے کہ ایک انصاری بھائی ایک مہاجر کو اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، ان دونوں کو دیکھ لو، جو پسند آئے بتا دو، میں طلاق دے دوں گا، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تمہارے پاس بھی ایک بیوی ہونی چاہیے. یہ ہے وہ اخوت کا جذبہ. غور کیجیے گا کیا جذبہ تھا جو پیدا کیا گیا تھا. وہ اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ انما المؤمنون اخوة، مومن ایک دوسرے کے بھائی. تو بڑا طویل مضمون ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، کبھی موقع ہو تو احادیث کی کتب کا مطالعہ کیجیے، مومنین کے ایک دوسرے سے تعلقات کے اوپر کیا کہہ رہی ہیں احادیث. اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ یہاں انسانوں کے آپس کے تعلقات کی بات ہے، اور انسانوں میں خصوصاً ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں، تو آپ یہ ذرا دیکھیے کہ بار بار ہر آیت کی ابتدا اسی جملے سے ہو رہی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اے لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ تم مومنین کے گروہ میں شامل ہو گئے ہو، تو اب تمہارا کیا انداز ہو، تمہارے کیا اخلاق ہوں، تمہارے کیا اتوار ہو، اس پہ غور کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منھم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس گروہ کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور فرمایا والا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسى ان یکن خیرا منھن، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں بہتر ہوں. پہلی بات اس میں یہ غور کیجئے کہ قرآن کا عام انداز یہ ہے کہ مردوں کا ذکر کر کے عام طور پر اور عورتوں کو خود بخود ان کے اندر شامل کر لیتا ہے، مگر بعض اوقات جہاں خصوصاً قرآن عورتوں کی طرف توجہ دینا چاہتا ہے تو پھر عورتوں کا الگ سے بھی ذکر کرتا ہے. اور وہی انداز ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بات مردوں کے گروہ کے لیے الگ اور عورتوں کے گروہ کے لیے الگ کہی گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ عورتوں کے اندر بعض اوقات یہ عادت نسبتاً زیادہ نظر آتی ہے کہ کہ وہ جب اپنی محفلوں میں بیٹھیں تو اپنی کسی دوسری بہن کا ذکر کریں اور وہ ذکر ہو تدھیک اور استہزاء کے انداز میں. تو خاص طور پہ ان کا ذکر کیا گیا کہ عورتوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں. اور وجہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ جو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اس کا درجہ اللہ کے ہاں کیا ہے. کیونکہ اللہ کی تو صورت یہ ہے, آگے چل کے یہ بات وضاحت سے آ رہی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کسی انسان کا درجہ ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ ظاہراً اس کی کیا شکل ہے, بلکہ یہ کہ اس کے اعمال کیا ہیں اور کس نیت کے ساتھ وہ ان اعمال کو کر رہا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یعنی یہ کہ اعمال کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ کن نیت کے ساتھ, کس نیت کے ساتھ تم ان اعمال کو کر رہے ہو. تو تم نہیں جانتے کہ کون شخص کیا اعمال کر رہا ہے, اس کا رب ہی اس کو بہتر جانتا ہے, کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس کی بظاہر شکل پر نہ جاؤ, ان کے مذاق نہ اڑاؤ. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یعنی یہ کہ اعمال کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ کن نیت کے ساتھ, کس نیت کے ساتھ تم ان اعمال کو کر رہے ہو. تو تم نہیں جانتے کہ کون شخص کیا اعمال کر رہا ہے, اس کا رب ہی اس کو بہتر جانتا ہے, کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس کی بظاہر شکل پر نہ جاؤ, ان کے مذاق نہ اڑاؤ. یہ مذاق اڑانے والی بات سورہ ہود میں ہم کو ملتی ہے. نوح علیہ السلام نے جب دعوت اپنی پیش کی تو جیسا اکثر انبیاء اور رسول کی دعوت کے ساتھ ہوا ہے, بلکہ صرف انبیاء اور رسول ہی کی بات نہیں ہے, جب بھی کہیں تحریک اٹھی ہے دین کی دعوت کے لیے, اکثر ایسا ہوا ہے کہ معاشرہ کا جو پسا ہوا طبقہ تھا, غریب طبقہ تھا, کمزور طبقہ تھا, نچلے درجے کے لوگ تھے, انہوں نے اس دعوت پہلے لبیک کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں بھی یہ بات نظر آتی ہے, اور یہی بات نظر آتی ہے دوسرے انبیاء اور رسول کے ساتھ. تو جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت پیش کی تو سورہ ہود میں یہ بات آئی ہے کہ ان کے قوم کے جو گروہ کے قوم کے سردار تھے, بڑے لوگ تھے, انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ وما نراک تباک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائی. اے نوح, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی ان لوگوں نے کی جو ہم میں سے رذیل ہیں. اراذلنا بادی الرائی, رذیل کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, جو ہم میں سے نچلے درجے کے لوگ ہیں انہوں نے تمہاری پیروی کی ہے. یہ ہے ہم انداز جو دیکھتے ہیں. یہ وہ بالکل وہی اعتراض ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے کے مشرکین نے لگایا تھا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے صہیب ہیں, بلال ہیں, خباب بن ارت ہیں رضی اللہ تعالی عنہم, اور یہ سب اپنے وقت کے غلام تھے. تو وہی اعتراض نوح علیہ السلام کے قوم نے ان کے اوپر کیا, تو نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے پھر آگے چل کے, وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن کو تم اپنی آنکھوں میں رذیل سمجھ رہے ہو, نچلے درجے کا سمجھ رہے ہو, اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر عطا نہ فرمائے گا. اللہ أعلم بما في أنفسهم, ان کے دلوں کے اندر کیا ہے اس کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. تو ان کے دلوں میں کیا ہے, قلوبكم, تمہارے دلوں میں کیا ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا ایک ہدایت ہم کو دی جا رہی ہے کہ دوسروں کا استہزاء نہ اڑاؤ, مذاق نہ اڑاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, جلل القدر صحابی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جتنی ان کو حاصل ہوئی ہے شاید ہی کسی دوسرے کو حاصل ہوئی ہو, وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں ایک کتے کا بھی مذاق اڑاؤں کہ کہیں میں کتا نہ بنا دیا جاؤں اس کی سزا میں. تو یہ ہے انداز دوسرے کا مذاق اڑانے کا. تو ایک ہدایت یہ دی گئی کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. اگلی بات فرمائی, ولا تلمزو انفسکم. لمز کا لفظ جو ہے قرآن میں اس کے معنی ہیں کسی دوسرے کے اوپر اشاروں سے پھپتی کسنا. حمز اور لمز یہ دو الفاظ ہیں تقریباً ہم معنی ہیں، اور یہ آئے ہیں وہ صورت آپ کو یقیناً یاد ہوگی، ویل لکل حمزۃ لمزۃ، یہ حمز اور لمز دونوں وہیں استعمال ہوئے ہیں. ایک کے معنی ہیں ایف جوئی کرنا، دوسرے کا معنی ہے اشارہ بازی کرنا اور پھپتیاں کسنا، یعنی یہ کہ کسی کے چلتے پھرتے آپ نے اس کے متعلق کوئی اشارہ ایسا کر دیا جس سے اندازہ یہ ہوا کہ آپ اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. تو فرمایا یہ ہے کہ ولا تلمزو، یہ اشارہ بازیاں نہ کرو، اور آگے فرمایا انفسکم، اپنے اوپر اشارہ بازیاں نہ کرو. در لفظ غور کیجئے، اپنے اوپر تو کوئی بھی پھپتی نہیں اڑاتا، پھپتی تو دوسروں بھی ہمیشہ اڑاتے ہیں لوگ، مگر بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر تم دوسرے کی پھپتی اڑاؤ گے تو کبھی پلٹ کر وہ بھی جواب دے گا اور وہ تمہاری پھپتی اڑائے گا، تو پھر معاشرے میں گویا انداز یہ ہو جائے گا کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کی پھپتیاں اڑائے کرے گا، تو گویا اس طریقے سے تم اپنی پھپتی کے موجب بنے. چنانچہ فرمایا کہ ولا تلمزو انفسکم، اپنے اوپر پھپتیاں نہ اڑاؤ، ولا تنابزو بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو. اب یہ بھی انداز ہے ہمارے معاشرے میں کہ کہیں اگر کسی کے سر پہ بال نہیں تو اس کو گنجا کہہ دیا، کوئی اگر چھوٹے قد کا ہے تو اس کو ٹھنا کہہ دیا، کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو کالا کہہ دیا، کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے تو اس کو کانا کہہ دیا، اور اسی قسم کے نام رکھے جن سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے. تو منع کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے نام رکھنے سے پرہیز کرو. بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بھی اگر تم یہ کام کرتے رہو گے، جو کہ فسق کا کام ہے، غور کیجیے گا، فسق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، فسق کے معنی ہیں کہ دین کی حدود کو چھوڑ کر نکل جانا، تو اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تو یہ فسق کے کام ہے. اور اگر خاص طور پہ ایمان لانے کے بعد ان کاموں کو جاری رکھو گے، کہ ایک طرف تو یہ کہو کہ میں مومن ہوں، کیونکہ خطاب تو یا ایھا الذین آمنوا سے ہے نا، ایک طرف تو اس بات کا دعویٰ کرو کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کاموں کو جاری رکھو، تو قرآن کہہ رہا ہے بیس، یہ بہت بری بات ہے. فرمایا توبہ کر لو، اور اگر توبہ نہیں کرتے، ومن لم یتوب، جو اس ہدایت کے آنے کے بعد، اس چیز کو سننے کے بعد ابھی بھی توبہ نہیں کرتا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتا، اپنے رویے کو نہیں بدلتا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں. ذرا ظلم کا لغوی ترجمہ دیکھیے گا قرآن کا. ظلم کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. تو جب آپ مومن کے ساتھ بجائے اس کے ایک اخوت کا مظاہرہ کریں، بجائے اس کے ایک اس کی تعظیم کریں، بجائے اس کے ایک اس کا اکرام کریں، یہ کام کرنے کے بجائے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے اوپر پھپتیاں کس رہے ہیں، اس کے لیے برے نام رکھ رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ اس کا درجہ تو یہ تھا کہ آپ اس کی عزت کرتے، اس درجے سے آپ نے اس کو گرا دیا اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہی ظلم ہے. چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ ابھی بھی توبہ نہ کر لیں، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں. اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر غور کیجئے قدر، ہر آیت کی ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ چوکایا جا رہا ہے ہم کو کہ لوگوں تم ایمان لے آئے ہو، اب ایمان لانے کے بعد یہ باتیں کرتے ہو، یہ ہے انداز. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، اجتناب کرو. ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں. گمان یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے، کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کر لینا، وہ گمان کے درجے میں آتا ہے. اب ذرا اس میں غور کیجئے گا، یہ جو ظن ہے، گمان ہے، اس کے دو قسمیں ہیں، ایک اچھا گمان ہے اور ایک برا گمان ہے. اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اچھے گمان کو ہم کہتے ہیں حسن ظن، اور برے گمان کو کہتے ہیں بد ظن. تو یہاں مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ قرآن نے حسن ظن سے منع نہیں کیا ہے. حسن ظن تو وہ چیز ہے جس کی آپ کو ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھیں. اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی معلوم نہیں ہے، آپ یہ مفروض کر لیں کہ اس کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں. حسن ظن تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ رکھو، انا اندے ظن عبدی بھی، اللہ فرما رہا ہے کہ میں جو بندہ میرے ساتھ جس طریقے سے گمان رکھتا ہے، میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا رب تو فہوا خیر الرازقین، بہتر رزق دینے والا ہے، تو میں اس کو بہتر رزق دوں گا. کوئی یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا رب تو ارحم الراحمین، سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو میں اس کے ساتھ رحم کا درجہ کروں گا. کوئی گمان رکھتا ہے کہ میرے رب تو غفور الرحیم تو میں اس کے ساتھ وہی مغفرت اور رحم کی بات کروں گا، اور کوئی اگر یہ کہے کہ میرا رب تو ذل انتقام ہی ہے بس، نعوذ باللہ صرف انتقام ہی لینا جانتا ہے، تو ٹھیک ہے پھر اللہ وہی تو سلوک کرے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی رویہ رکھتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. اس لیے ہدایت یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. تو حسن ظن سے منع نہیں کیا گیا، البتہ بد ظنی سے منع کیا جا رہا ہے، اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر تم بد ظنی کرو گے تو تم کہیں گناہ کے درجے کو نہ پہنچ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، ایاکم بالظن فإن الظن اکذب الحدیث. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ گمان کرنے سے، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان جو ہے وہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے. تو گمان کرنے سے منع کیا گیا. اگلی بات فرمائی، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے قرین میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کے معاملات کی تلاش میں لگ جانا، ان کے عیبوں کو تلاش کرنا، اور اس لیے کرنا کہ پھر اس کا چرچا کیا جائے، ان کو معاشرے میں پھیلایا جائے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے. بلکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی سے بھی اتفاقیہ آپ کے علم میں کوئی ایسی بات آ جائے جو اپنے آپ کے بھائی کا عیب ہے یا اس کی کوئی کمزوری ہے، آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پردہ ڈال دیں، آپ خاموش ہو جائیں، اس کا چرچا نہ کریں. حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں آیا کہ من را عورتن، جس نے کوئی خفیہ بات دیکھی، عورت کے معنی خفیہ ہی بات کہیں اس لیے عورت کو عورت کہتے ہیں، من را عورتن جس نے کوئی خفیہ بات دیکھ لی اپنے بھائی کی، فسترہا، اور اس پہ اس نے پردہ ڈال دیا، کانا احیا مودہ، تو گویا اس نے ایک زندہ گاڑی جانے والی بچی کو زندگی دے دی، اس نے اس کو مرنے سے بچا لیا. اور کی جگہ یہ دردہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھائی کے عیب کو دیکھا اور اس کے اوپر آپ نے پردہ ڈال دیا، اس کا کسی سے چرچا نہ کیا، تو گویا آپ نے کوئی زندہ گاڑی جانے والی بچی کو بچا لیا. اور وہ بھی حدیث یاد کر لیجئے، یقیناً آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے ایک بندے کو یوں کر کے اپنے قریب کر لیں گے ہاتھ سے. اور کیسے اللہ کے ہاتھ ہیں کہ اللہ کا جسم، اس تفصیل میں ذرا نہ جائیے گا. تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ہاتھ سے یوں اپنے قریب کر لیں گے، اور اس کو قریب بلا کے اس کے کان میں اللہ کہیں گے کہ اے بندے، تو نے دنیا میں یہ برائی کی، اب اس نے کی تھی، علیم و خبیر ہستی کے سامنے ہے، انکار نہیں کر سکتا، کہے گا ہاں رب میں نے کی، اور تو نے یہ برائی کی، ہاں رب میں نے کی، اور تو نے یہ برائی کی، ہاں رب میں نے کی. وہ سمجھے گا کہ آج تمہیں مارا گیا، میرے اس علیم و خبیر رب کو تو ہر چیز کا علم ہے. اور جب رب ساری برائیاں اس کے گنا دیں گے تو رب فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے اس دنیا میں ان برائیوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، جا آج بھی پردہ ڈال دیا اور تجھے معاف کر دیا. تو وہ ہے انداز کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کے عیب کو اتفاقیہ بھی پہنچ جائیں اور دیکھ لیں تو آپ کا انداز یہ ہو کہ آپ اس کو چھپا دیں. اور کہیں خدا نہ کرے انداز اگر یہ ہو جائے کہ نہیں، جان بوجھ کے بھائیوں کے عیب تلاش کیے جائیں اور ان کا چرچا کیا جائے، تو پھر وہ وعید بھی آئی ہے کہ حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندوں کے عیوب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کو عیوب کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جس کے عیب میں نکالنا چاہوں، اللہ فرما رہے ہیں، اس کو تو پھر میں اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر سکتا ہوں. یعنی کہ وہ میرے بندوں کے عیوب نکال سکے نہ نکال سکے، میں تو اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر سکتا ہوں. اس لیے وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، ایاکم وزن فإن الظن اکذب الحدیث، اس کا اگلا ٹکڑا پھر یہی ہے، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. اے لوگوں، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو، ایک دوسرے کی دلالی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی کاٹ نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور ایسے بندے بن جاؤ کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. انما المؤمنون اخوة. تو یہ ہے ہدایت کہ ہم ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگیں اور عیوب کی تلاش نہ کریں. اگلی بات فرمائے، والا یکتب بعدکم بعدا، اور نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو. اور غیبت کے لیے مثال یہ دی، ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتن، کیا تم یہ چاہتے ہو تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اور قرآن یہ کہتا ہے فَكَرَهْتُمُوهُ، لوگو دیکھو ہم نے تمہیں مثال ایسی دی ہے کہ مثال سنتے ہی تمہیں گھن آ گئی، کوئی کسی سے پوچھے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو تو فوراً کہے گا استغفر اللہ صاحب کیا بات آپ کہہ رہے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مثال ایسی دی کہ فَكَرَهْتُمُوهُ، تمہیں گھن آ گئی ہے. یہ غیبت بڑی بڑا اہم موضوع ہے ہمارے معاشرے میں، خدا کرے آپ اس میں ملوث نہ ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کثیر تعداد اس میں ملوث ہے، جانے اور انجانے. اور یہ ایسا شیطانی فعل ہے کہ غیبت کرنے میں بعض وقت بڑا مزہ بھی آتا ہے. تو چنانچہ یہ دیکھیے کہ غیبت ہے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے کسی دوسرے تیسرے آدمی کا ذکر کرتا ہوں اس کی غیر حاضری میں، اور اس کا کوئی ایسا عیب بیان کرتا ہوں جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہے، جھوٹ بات نہیں کہہ رہا، تو کیا وہ غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہی تو غیبت ہے، ورنہ اگر تم کوئی ایسی بات کہو جو اس کے اندر نہیں ہے تو وہ تو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے، وہ تو بہتان ہے. غیبت آپ کے کسی بھائی کے اندر کوئی بری بات ہے، اس کی غیر حاضری میں آپ نے اس کا ذکر کیا کہ اگر وہ بات اس کو پتہ چل جائے تو اس کو وہ ناگوار ہو، وہ غیبت ہے. اور اس غیبت کی شدت اس لیے ہے دراصل کہ جب آپ غیر حاضری میں اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں تو وہ اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مدافعت کر سکے، اور یہ اتنی بڑی ناانصافی ہے کہ کسی بھائی کے متعلق بری بات کی جائے، کسی بہن کے متعلق بری بات کی جائے، اور وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ اپنی مدافعت کر سکے، کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں کہ ان کے متعلق کیا کہہ دیا گیا اور ان کے غیر حاضری میں ان کی بدنامی کر دی گئی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت ہے. اور کیجیے گا، شاید اگر آپ یہ حدیث پہلی دفعہ سن رہے ہو تو آپ کہیں کہ یہ کیسا ہے، یہی سوال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کرنا زنا سے زیادہ اشد؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، زنا کی تو اگر تم اللہ سے خلوص نیت سے توبہ کر لو گے تو اللہ شاید معاف فرما دے، مگر غیبت کا معاملہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک تمہیں معاف نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ بندے کا حق ہے. الغیبت اشد من الزنا. ایک اور حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ناخون پیتل کے ہیں اور وہ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ نوچ نوچ کے خود ہی کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے. اور کیجیے گا، حضرت عبداللہ بن جریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت غیبت کے متعلق یہ کی تھی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النمیمہ وعن الغیبہ ونہا عن الغیبہ وعن استماع الغیبہ. اور کیجیے گا ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چگلی کرنے سے منع کیا، نمیمہ، اور ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا اور غیبت کو سننے سے منع کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں، بعض اوقات محفلوں کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں غیبت نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں غیبت، مگر آپ کے سامنے دو بھائی کسی تیسرے بھائی کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں کر رہے ہیں، میں کیا کروں. تو یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے استماع الغیبہ، تم غیبت کی بات کو سنو بھی نہیں. حکم یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں غیبت شروع ہو جائے آپ کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ بھائی یا بہن، یہ آپ غیبت کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی گی. اور اگر اس کے باوجود وہ لوگ نہ مانیں اور اپنے اس فعل کو جاری رکھیں تو آپ السلام علیکم کہہ کے اس محفل سے اٹھ جائیے اور آپ کہیے کہ مجھے تو غیبت سننے سے بھی منع کیا گیا. وہ انداز ہے غیبت کے متعلق جو دین استعمال کرتا ہے. مائل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے شاید سنا ہو کہ ان سے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا تھا. انہوں نے خود آن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے اوپر حد قائم کیجیے. طویل واقعہ ہے، بالآخر ان کے اوپر حد قائم کر دی گئی. جب حد قائم ہو گئی تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گزر رہے تھے اور انہوں نے دو اشخاص کو ان کی بات ان کے متعلق گفتگو کرتے سنا کہ دیکھو ماہر نے کیسا فیل کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑ کر آئے اور روایت میں آتا ہے کہ مردہ گدھا پڑا ہوا تھا. آپ نے ان سے کہا کہ اس کو نوش فرمائیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مرا ہوا گدھا ہے, اس کو ہم کھائیں. آپ نے کہا کہ جو کام تم ابھی کر رہے تھے وہ اس سے بہت زیادہ اشد تھا کہ تم مرے ہوئے گدھے کے گوشت کو کھاؤ. ایک اور روایت میں آتا ہے انہیں مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ نے یہ بھی الفاظ استعمال کیے کہ اس شخص نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے کے اوپر اس کی توبہ بانٹ دی جائے تو مدینے والوں کے لیے کافی ہوگی. تو یہ ہے انداز کہ غیبت سے جو ممانعت آئی ہے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور یہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ تواب الرحیم. بار بار دیکھیے کہ یہ بات آ رہی ہے, توبہ کرو. یعنی کہ ابھی اگر کسی کو علم نہیں تھا ابھی تک کہ یہ سب فعل برے ہیں اور گناہ کے ہیں, اور کسی فطری یا بشری کمزوری کے بنا پر اس میں ملوث تھا, حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب تمہیں عقل آ گئی ہے, اب توبہ کر لو, اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے. آخری آیت پہ جانے سے پہلے ذرا جائزہ لیجئے کہ ہمارے سامنے چھ باتیں کہی گئی. پہلی بات یہ کہی گئی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, ایک دوسرے کے اوپر پھپتی نہ کسو, اور ایک دوسرے کے برے القاب نہ رکھو. مفسرین نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ یہ تینوں باتیں وہ ہیں جو عام طور پہ آپ کسی دوسرے کے سامنے کرتے ہیں. وہ موجود ہوگا تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں, وہ موجود ہے تو آپ اس کے اوپر پھپتیاں کس رہے ہیں, وہ ہے تو آپ اس کو پکار رہے ہیں برے القاب سے. تو یہ بات جو ہے جو ظاہراً آپ کر رہے ہیں اس کے سامنے. اور پھر تین باتیں یہ کہی گئیں کہ تم کسی کے متعلق بدگمانی نہ کرو, اس کی ٹوہ میں نہ لگو عیوب تلاش کرنے کی, اور اس کی غیبت نہ کرو. یہ تینوں باتیں وہ ہیں جو عام طور پہ آپ کسی کے پیٹ پیچھے کر سکتے ہیں, گویا اس سے یہ باتیں خفیہ اور پوشیدہ ہیں. تو ظاہری اور باطنی جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کا یہاں قرآن نے گویا حوالہ دیا ہے. اور یہ وہ بات ہے جو سورہ انعام میں بڑے جامع انداز میں ایک آیت کے ٹکڑے میں فرمائی گئی, وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. کہ لوگوں گناہوں کے ظاہری اور باطنی جتنے پہلو ہیں ان سب کو چھوڑ دو. تو یہ ہے انداز جو قرآن نے یہاں وضاحت کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ ظاہری اور باطنی جو بھی معاشرتی برائیاں ہیں ان سب سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام تم نہ کرو. آخری آیت ہے, یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, یہ میرے خیال میں ذہن میں اچھی بات آ گئی, میں بھول جاتا ہوں بار بار جب اس موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں کہیں سوال پوچھا گیا ہے مجھ سے کہ کیا کوئی صورت ایسی ہے جب آپ اپنے کسی بھائی کی عیب و برائی کا ذکر کر سکتے ہیں. اور سوال اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے لیڈروں کا ذکر کرتے ہیں, ان کے اندر یہ عیب ہے یہ برائیاں ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ دین میں بعض حالتوں میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ دوسرے کے عیب اس کے پیچھے بتا سکیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس سلسلے میں سب سے اہم مثال ہے اسماء الرجال کی. یہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں یہ فن ہے, فن اسماء الرجال. اور یہ فن یہ ہے کہ حدیث کے متن کو جن لوگوں نے روایت کیا ہے, جو حدیث کے سلسلے کی کڑیاں بنے ہیں لوگ مختلف, ان کی زندگی کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ ان کی زندگی میں کوئی لچک اور کوئی ایسا پہلو لچک نہیں بلکہ کوئی جھول تو نظر نہیں آتا جو ان کو داغدار کسی طریقے سے بنا سکے. اور یہ ان کی جائزہ لینا اور ان کے حالات کو معلوم کرنا اور ان کا ذکر کرنا, کتابوں میں ذکر کرنا, رہتی دنیا تک کے لیے اس کو چھوڑ جانا, یہ وہ کام ہے جس کو اسماء الرجال کا فن کہا گیا ہے. اور یہ وہ کام ہے جس کو مغربی دنیا نے بھی مانا ہے کہ یہ کام کہیں اور نہیں ہوا. کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا تاریخ کی روایت میں بات کہ جن لوگوں نے تاریخ بیان کی ہے ان کی زندگی کی اتنی چھان بین کی گئی ہو, اور اگر کہیں ان کی زندگی میں جھول نظر آیا ہو تو وہ تاریخ کی روایت ان سے نہ لی گئی ہو. یہ صرف آپ کو احادیث کے فن میں یہ بات ملے گی کہ لاکھوں افراد کے زندگی کے حالات محدثین نے کتابوں میں ضبط کر دیے, لکھ دیے, اسی لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس کے بیان کرنے والے کس درجے کے لوگ تھے. ذرا اس احتیاط کا خیال کیجئے, وہ روایت سامنے لے آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ کوسوں کا سفر کر کے، کئی دنوں کا سفر کر کے ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے تھے، تو دیکھا یہ تھا کہ جس سے حدیث لینا تھی وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا بالٹی دکھا کر، اور بالٹی کے اندر انہوں نے جھانک کے دیکھا، معلوم ہے چارہ نہیں، یہ کیا کر رہے ہو کہ میں گھوڑے کو بلا رہا ہوں، وہ سمجھے کہ اس میں چارہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص گھوڑے کو دھوکا دے سکتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حدیث کے معاملے میں دھوکا دے جائے، کئی دن کا سفر کر کے حدیث لینے گئے تھے، واپس اسی عالم میں چلے ہیں، حدیث نہیں لی. تو یہ احتیاط برتی ہے محدثین نے، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو انوارات سے بھر دے، اور یہ اسماء و رجال کا فن کہلاتا ہے. اور یہاں قطعاً اجازت ہے فقہ میں کہ آپ کسی کے عیوب بیان کر سکتے ہیں. اسی صورت سے وہ لوگ جو پبلک لائف میں لیڈر بنتے ہیں اور سامنے آتے ہیں، ان کی اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کی نشاندہی کرنا تاکہ اجتماعیت کو نقصان نہ پہنچے، اس کی اجازت ہے. اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات میں اگر کوئی آپ سے مشورہ کرنے آتا ہے اور آپ کو فریق کی کسی عیب کا علم ہے، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کا ذکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحبہ تشریف لائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں فلاں فلاں لوگوں کے رشتے میرے پاس آئے ہیں، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو آپ نے ہر شخص کے اندر جو بھی عیب آپ سمجھتے تھے ان کو آپ نے بیان کر دیا کہ اس کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں، اس کے اندر یہ دیکھتا ہوں، اس کے اندر یہ دیکھتا ہوں. تو ایسے معاملات میں اجازت ہے. گویا معنی یہ ہوئے کہ بعض معاملات ایسے ہو سکتے ہیں اجتماعیت کے جہاں آپ کو دوسرے کے عیب بیان کرنے کی اجازت دی گئی، مگر مقصد قطن اس کا یہی ہوگا کہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، مقصد اس شخص کی تدھیق یا استحضاء نہیں ہوگا. آخری آیت ہے، اس میں فرمایا یا ایھا الناس، اب ذرا غور کیجئے گا خطاب کا رخ بلت گیا. ابھی تک ذکر تھا یا ایھا الذین آمنوا سے، اب رخ پلٹا ہے اور بات ہو رہی ہے یا ایھا الناس سارے لوگوں سے. اور یہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم یہ ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف، ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اب خطاب انسانیت سے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے یہ جو تمہیں مختلف قبیلے یا مختلف گروہ بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب یہاں پہچاننے کے کیا معنی ہے، ذرا غور کیجئے گا. انسان نے اللہ کی فطرت ایسی رکھی ہے کہ جو لوگ کسی نہ کسی درجے میں اس سے قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ نسبتاً وہ زیادہ تعلق محسوس کرتا ہے. برادری میں قریب ہیں، رشتہ داری میں قریب ہیں، زبان میں قریب ہیں، رہن سہن میں قریب ہیں، ایک شہر کے رہنے والے ہیں، ایک خطے کے رہنے والے ہیں، اسی طریقے سے جس قسم کے بھی روابط ہیں انسان کے ساتھ گھلنا ملنا پسند کرتا ہے. یہ اللہ نے انسان کی فطرت رکھی ہے، اور اس میں قطعاً کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اپنے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں جن سے آپ کے اندر کوئی چیزیں، جن کو آپ کہتے ہیں نا کامن فیکٹرز ہوں. مگر اس کے معنی قطعاً یہ نہیں ہوں گے کہ اگر میرا وہ زبان بولنے والا ہے تو جو کچھ بھی کام وہ کرے گا وہ سب صحیح ہے، اور دوسرے زبان بولنے والا جو کچھ کرے گا وہ غلط ہے، اور میں اس کی ہر قسم کی بیجا اور ناطرفداری کروں، یہ بات نہیں ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اگر تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹا ہے، تمہارے مختلف رنگ رکھے ہیں، تمہاری مختلف نسلیں ہیں، تمہاری مختلف زبانیں ہیں، تو ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور مودت اور پیار اور محبت کے ساتھ رہ سکو. ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. وہی پھر حدیث یاد کر لیجئے کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ کی میزان میں قدر اس بات کی ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہیں، تم کس خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کام کر رہے ہو. یہ تقوی ہے کیا؟ یہ تقوی ہے اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے بچنا. تو جو جتنا اللہ کے احکامات سے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے گا وہی اتنا متقی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو صرف اللہ جان سکتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التقوی ہاہنا، تقوی تو دل کے اندر ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی بار بار مومنین کو ہدایت ملتی ہے. قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو تقوی کے ذکر سے قرآن بھرا ہوا نظر آتا ہے. ابتدا میں ہی اس بات کا ذکر مل گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. آگے چل کے ایک جگہ وہ بھی بات فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. وہ آیت شاید میں نے آپ کو بتایا ہو کہ جب یہ آیت اتری تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین درس گئے تھے اور پہنچے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو اتنا تقوی اختیار کر سکے جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو آپ نے کہا کہ میرے اوپر تو آیت یہی اتری ہے، مجھے تو رد و بدل کا اس میں کوئی حکم نہیں. پھر بعد میں چل کے وہ آیت آئی سورت غابن کی کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا، مگر یہ کہ کتنی تمہارے اندر وسعت ہے یہ بھی چیز اللہ ہی جانتا ہے اور تم بھی جانتے ہو اس بات کو. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، ہر انسان خوب اپنے نفس کو پہچانتا ہے. تو حکم یہی ہے کہ جتنا تم تقوی اختیار کر سکتے ہو اللہ کا وہ تقوی اختیار کرو. اور یہ تقوی ہے جو اللہ کے ہاں بنیاد بنے گا کہ تمہیں کتنی عزت ملتی ہے، تمہارا رنگ، تمہاری دولت، تمہارے مال، تمہاری تعلیم، تمہارا عہدہ، تمہاری شہرت، کوئی چیز اللہ کے میدان میں قدر نہیں رکھتی، صرف تقوی رکھتا ہے. لہذا وہ حدیث بھی ذہن لے آئیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ تمہارے بعض مساکین ایسے ہیں کہ تم ان کو اپنی محفلوں میں بٹھانا پسند نہ کرو، ان سے بات کرنا پسند نہ کرو، وہ رشتہ دیں تو ان کا رشتہ نہ قبول کرو، مگر اللہ کے ہاں وہ اتنے مقبول ہیں کہ اللہ پر اگر وہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کے قسم کو جھوٹا نہیں کرے گا. تو وہ اسی لیے کہ وہ تقوی کے کس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں یہ وہ جانتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دراصل معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں عزت کی اور بقت کی بنیاد یہ تقوی ہے. اور آخر میں فرمایا ان اللہ علیم الخبیر، اللہ تعالی علیم بھی ہے اور سارے واقعات سے خبر بھی رکھتا ہے. یعنی تقوی کا معاملہ چونکہ دل کا معاملہ ہے، التقوی ہا ہونا، لہذا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا تقوی رکھتا ہے. تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم ظاہری حالات کی بنا پر کسی کو اپنے سے کمتر یا بڑا سمجھنے لو. تو حضرات مختصراً یہ وہ معاشرے کی ہدایت ہے جو ہمارے سامنے صورت کے مطالعے سے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.